بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام، یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے. ہمارا انٹرنیٹ پر پتہ ہے www.qurensunnah.com.
نبی کے حقوق امت پر دل چیک سے رحمان مبارک پوری لیجیے. سماعت فرمائیے مفصل خطاب کیا یہ کیسٹ نمبر دوسری کا پہلا رخ آپ سماعت فرما رہے ہیں.
اب وہ امام مالک کا مذہب بن گیا جس کا ان کو پتہ بھی نہیں.
یاد رہے یہ کیسٹ ہم آپ کی خدمت میں مرکز توحید الجالیہ نائل کے تعاون سے پیش کر رہے ہیں.
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
میں ہمارے قارئین کی کیسٹ اور کتابیں حاصل کرنے کے لیے رابطہ فرمائیے. دارالکتب اسلامیہ 419 گلی مٹی محل جامع مسجد دہلی. فون نمبر 326-9122.
صاف اور روٹوک روایت میں مالکیہ کا مسئلہ کیا ہے؟ ہاتھ لٹکا کے کھڑا ہے. وہ ہاتھ نہیں رکھتے. یعنی کہاں باندھے یہ مسئلہ چھوڑ دیجیے. سینے باندھے، ناک باندھے، اوپر باندھے، نیچے باندھے، یہ مسئلہ چھوڑ دیجیے. وہ سرے سے ہاتھ باندھتے ہی نہیں. حالانکہ یہاں مالک کی جو اپنی کتاب ہے مکہ مالک، اس میں یہ حدیث صاف طریقے سے ملتی ہے. مگر ان کے نام پر جو مدونِ کبرا تیار کیا گیا اس میں یہ لکھا ہے کہ صاحب ہاتھ نہیں باندھنا چاہیے، لہذا نہیں باندھتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طریقے سے کتاب العم تیار کی ہے. اس میں انہوں نے اپنی احادیث اور روایات کو جمع کیا ہے اور ان احادیث اور روایات سے مستنبط ہونے والے بہت سے مسائل کی نشاندہی کی ہے. اور بعض مسائل جو احادیث کے حوالے سے نہیں ہیں ان کو اس طریقے سے درج کیا ہے کہ یا تو وہ قرآن و حدیث سے مستنبط ہو رہے ہیں یا ہے کہ فلاں کا یہ قول ہے، یعنی چاہو مان لو چاہے مت مانو، اس سے مطلب نہیں. مگر ان کے بعد مزنی نے ان کی فقہ کو جمع کیا اور ان کے بعد آنے والے لوگوں نے مزید اس کے اندر بہت ساری باتیں نکالنی شروع کی. خود امام شافعی سے بہت سارے مسائل میں دو طرح کے فتاوے منقول ہیں، تو اس کو دو حصوں میں بانٹا گیا کہ یہ قول جدید ہے، یہ قول قدیم ہے. بعد میں 6ویں صدی یا 7ویں صدی میں امام نبوی آئے تو انہوں نے جم کر کے فقہ شافعی کو تعلیف کیا المہذب کی شکل میں. اب المہذب ان کے نزدیک حجت بن گئی اور وہ فقہ شافعی کا دار و مدار بن گئی. اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، انہوں نے 1,000,000 احادیث جو یاد تھیں ان میں سے تقریباً 30,000 احادیث کو منتخب کر کے مسند احمد میں ذکر کیا ہے اور عام طریقے سے وہ مسائل کے جواب میں حدیث ہی بتاتے تھے. حتیٰ کہ اگر حدیث نہ ملی تو صحابہ کرام کے عمل کا حوالہ دیتے تھے. اگر کسی مسئلے میں صحابہ کرام سے دو طرح کی باتیں منقول ہیں تو کبھی اس کے مطابق فتویٰ دیتے تھے، کبھی کسی چیز کا التزام انہوں نے نہیں کیا. اور اپنے شاگردوں کو بڑی سختی کے ساتھ منع کیا تھا کہ میری تقلید مت کرنا، مالک کی تقلید مت کرنا، شافعی کی تقلید مت کرنا اور امام حنیفہ کی تقلید مت کرنا، اور احکام کو تم وہیں سے لینا جہاں سے ان لوگوں نے لیا ہے. خلی الحکام من حیث وقت، احکام وہیں سے لو جہاں سے انہوں نے لیا ہے. یہ بڑی سخت تاکید تھی. اس تاکید کا اثر حنابلہ پر یہ تھا کہ ایک مدت دراز تک وہ اس بات کے قائل رہے کہ تقلید کرنا حرام ہے. ان کے فتاووں سے اور ان کے مسائل سے وہ موافقت کرتے تھے مگر تقلید کرنے کو وہ حرام کہتے رہتے تھے. یہاں تک کہ متاخرین آئے اور انہوں نے ان کی تقلید کرنی شروع کی. ان کے مذہب میں سب سے زیادہ جامع کتاب جو جمع کی گئی وہ بھی تقریباً 6ویں 7ویں صدی ہجری کی ہے. المغنی، ابن قدامہ نے المغنی جمع کی. یہ فقہ حنبلی کی بہت جامع ترین کتاب ہے اور اس کی بنیاد پر یہ سلسلہ شروع ہوا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس سلسلے کو ذکر کیا ہے کہ کس ائمہ کا طریقہ استنباط کیا تھا یا مسائل حاصل کرنے کا طریقہ کیا تھا، اور پھر کس طریقے سے اس میں تغیر اور حد بندی آتی گئی اور کہاں سے چل کر کے گروہ بندی ہوئی. تو انہوں نے بتلایا کہ 4ویں صدی میں آ کر کے باقاعدے 4 مذہب بنے اور 4 فرقے بنے. یعنی جس وقت ائمہ موجود تھے یا ان کے طرح کی کوئی فرقہ بندی نہیں تھی، ہر عالم چاروں ائمہ کے اور دوسرے اہل علم کے مسائل اور استنباطات وغیرہ سے فائدے اٹھاتا تھا، اور بہت سے علماء کو ان ائمہ پر بھی علم میں ترجیح دی گئی تھی. لیث بن مالک، لیث بن سعد، یہ امام مالک کے ہمسر تھے. لوگ کہتے ہیں کہ امام مالک سے زیادہ بڑے عالم تھے، علم میں ان سے بڑھ کرتے تھے، اور جو لوگ ذرا سا کم کہتے ہیں تو وہ بھی امام مالک ہم اللہ مانتے ہیں، ان سے کمتر درجے کے عالم کو نہیں مانتے. مگر ان کی کوئی فقہ نہیں تیار کی گئی اور ان کا کوئی سلسلہ نہیں شروع. تو علماء اہل علم اور ائمہ بہت بڑی تعداد میں گزرے ہیں، انہوں نے شرعی مسائل کو اپنے علم کے مطابق حل کیا ہے. اس کا صحیح اسلامی طریقہ یہ تھا کہ کسی کی بھی تقلید نہ کی جائے. جتنے مسائل احادیث اور آیات سے مل سکتے ہیں جن کا جواب آیات اور احادیث سے، وہ مسائل لیے جائیں، اور جن مسائل میں آیات و حدیث سے جواب نہیں ملتا ہے، ان آیات میں ان ائمہ کے استنباط سے، اجتہاد سے، ان کی تحقیق سے فائدہ اٹھایا ہے. خود احادیث کے درجات کی تعین میں بھی ان ائمہ نے جو محنت کی ہے، جو کاوش کی ہے، یا احادیث اور آیات کے درمیان ناسخ منسوخ وغیرہ کی تعین میں جو محنت اور جو کاوش کی ہے، ان سے فائدہ اٹھایا ہے. ان سارے ائمہ کا احترام اور ان کی ساری علمی کوششوں سے استفادے کی صحیح شکل یہی ہے. اور کسی ایک ائمہ کے ساتھ وابستہ ہو کر کے اس امام کی طرف جتنی باتیں منسوخ کر دی گئی ہیں، اگر وہ سب قبول کر لی جاتی ہیں تو یہ تو خود اس امام کی بھی خلافت ہے، خود اس امام سے بھی وہ چیز بڑھ گئی. لیکن یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ امت میں ائمہ کے نام پر گروہ بندی ہو گئی، اور یہ جیسا کہ میں نے بتایا 200-300 برس کے بعد ہوئی. جب گروہ بندی ہوئی تو اس کے اندر جذبات وہی تھے، شخصیت کی، کسی ایک شخصیت کو مرکزی حیثیت دینے کے. یہ جذبہ کس طریقے سے فروغ پایا تھا اور اس نے کیسا غلط غلط کام کرایا، اسے دیکھیے تو آپ کو رونکتے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک واقعہ لکھا ہے میرات الجنان نے، یافعی نے میرات الجنان میں، کہ یہ سلسلہ قاضیوں کا جو سلسلہ تھا، اصل میں حکومت کے مناسب پر قبضے جمانے کے لیے لوگوں نے دوڑ دھوپ شروع کی، اور جس کو اقتدار مل گیا اس نے اپنے خیالات کو غالب کرنے کے لیے ڈنڈے کا سہارا لیا. تو انہوں نے لکھا ہے کہ ماوراء النہر میں ایک زمانہ ایسا آیا کہ حنفی اور شافعی فقہا میں کشمکش شروع ہوئی. کسی نے کسی فرقے کے مدرسے کو جلا دیا تو کسی نے کسی فرقے کی مسجد کو جلا دیا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس میں لکھا ہے کہ فقہا حنفیہ شافعیوں سے جنگ کی قوت باقی رکھنے کے لیے رمضان کے فرض روزے چھوڑ دیتے. یہ صورتحال پیدا ہوئی. ہدایہ لکھی ہے، ہدایہ کے مقدمے میں دیکھیے، امام حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے صاف صاف کہا کہ میری بات اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہو تو اس کو دیوار پر مار دو. لیکن جو لوگ ان کے پیروکار بنے، انہوں نے کن جذبات کا اظہار کیا؟ لکھتے ہیں کہ فلاں ربنا آداد رد قول ابی، جو امام حنیفہ کی بات کو رد کر دے تو اس پر ریت، اس دنیا کی ریت کی تعداد کے برابر ہمارے پروردگار کی لعنت. اس طرح کی بات ہے اور اس طرح کے جذبات. مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ تاتاریوں نے جب بغداد پر حملہ کیا ہے تو اس وقت حنفی اور شافعی جھگڑا عروج پر تھا، اور شافعیوں کی مخالفت کے جوش میں احناف نے ان کے لیے راستے کھول دیے. اس طرح کی آپ کو بہت ساری باتیں ملیں گی. تو امت کے اندر جب اختلاف ہوتا ہے تو اس کے نتائج یہی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف ایسی کارروائیاں کی جاتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں پوری امت غرق ہو جاتی ہے. جانتے ہیں جب تاتاریوں نے حملہ کیا تو مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی نے لکھا ہے کہ بغداد اور نواح بغداد میں تقریباً 6 کروڑ مسلمان قتل کیے گئے. 1 کروڑ 6 لاکھ مسلمان بغداد اور نواح بغداد میں قتل کیے گئے. تو یہ تو اختلاف کے نتیجے میں یہ صورتحال پیش آئی تھی. اور کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص میرے اوپر جھوٹی حدیث گڑے، من کذب علی متعمدن فلیتبوا مقعدہ من النار، جو شخص میرے اوپر قصدن جھوٹ گڑے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی شخص جھوٹ گڑے تو اس کے لیے وعید اور دھمکی ہے کہ وہ جہنم کا حقدار ہے. لیکن جب فقہی اختلافات نے زور پکڑا ہے تو اپنی بات ثابت کرنے کے لیے بہت ساری احادیث پڑھ دی گئی. بلکہ احناف نے ایک اصول بنایا کہ وہ مسئلہ جو قیاس جلی کے مطابق ہو اس کو حدیث رسول کہا جا سکتا. یہاں تک غلو کر دیا. ملا علی قاری حنفی بہت بڑے عالم تھے، اور ابن حجر نے ایک کتاب لکھی ہے نخبۃ الفکر، اور اس کی شرح لکھی ہے نزہۃ النظر. اس کی شرح ملا علی قاری نے لکھی ہے شرح نخبۃ الفکر اس نام سے، اور یہ بار بار چھپ کر کے سامنے آ چکی ہے. تو چونکہ اصول حدیث کی یہ کتاب ہے اس لیے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگ کس وجہ سے حدیثیں گڑھتے تھے. مختلف وجہیں تھیں حدیثیں گڑھنے کی. کوئی شخص اپنے تصوف کے جوش میں حدیث گڑھ دیتا تھا، تو کوئی شخص تقوی کے زور کے جوش میں حدیث گڑھتا تھا، کوئی شخص لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے تاکہ ڈر کر کے اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں حدیث گڑھ دیتا تھا. اور اس وجہ سے بھی لوگ حدیث گڑھتے تھے کہ فرقہ بندی کسی ایک شخص کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے اور دوسرے کی توہین کے لیے حدیثیں گڑھتے تھے. تو اس میں انہوں نے دو حدیثوں کا ذکر کیا ہے مثال کے طور پر. اس کی مثال میں ایک حدیث یہ ذکر کی کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت کے لیے حدیث پڑھ لی کہ سراج امتی ابی حنیفہ، میری امت کے چراغ امام حنیفہ ہیں. بھائی ان کا جو علم ہے، فضل ہے، مرتبہ ہے، اس سے اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو یہ چیز بہت غلط ہے. لیکن یہ کہ ان کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی حدیث منسوخ کی جائے اور پڑھ لی جائے تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے. اور یہ تو ایک ان کی فضیلت میں پڑھی گئی، دوسری حدیث امام شافعی کی مخالفت میں پڑھی، اور خود اس کو ملا علی قاری نے ذکر کیا ہے کہ ایک امام خطبہ دینے کے لیے منبر پر چڑھا اور اس کے بعد کہتا ہے کہ حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، پوری سند بیان کر کے کہتا ہے ان فلان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی امتی رجل اضر علی یکون فی امتی رجل اضر علی امتی من ابلیس یقال له محمد بن ادریس، کہ میری امت میں ایک آدمی ہوگا جو میری امت کے لیے ابلیس سے بھی بڑھ کر کے نقصان دہ ہوگا، اس کو محمد بن ادریس کہا جائے گا. محمد بن ادریس کون تھے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی توہین اور ان کا مرتبہ کم کرنے کے لیے اس شخص نے یوں حدیث کی، اور جانتے ہیں کیا نتیجہ ہوا کہ جیسے ہی اس نے یہ بات پوری کی دھم سے منبر سے گر گیا. اللہ تعالیٰ نے بالکل اخز عزیز مقتدر کا نقشہ دکھلا دیا. تو تمام علماء اور تمام ائمہ کا احترام اور ان کے علم سے استفادہ اور ان کے علم سے اپنے مسائل کے حل کی کوشش، یہ ایک حل ہے اور قابل احترام حل ہے اور ضروری ہے. امت کے لیے بے لگام ہونے کی گنجائش نہیں دی گئی، لیکن یہ کہ ایک امام کو دوسرے امام سے ٹکرانا اور ایک کو گالی دینا اور کسی ایک کی توہین کرنا، یہ حد درجے کی گستاخی ہے اور اس کے سنگین نتائج بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں ایک اور سنگین نتیجے کا انتظار ایسے آدمی کرنا چاہیے کہ جس شخص نے آپ کے اوپر حدیث گھڑی وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا دیا. تو میں نے گھڑی کی طرف توجہ نہیں کی تھی اور 12 بج گئے. مجھے کچھ سوال و جواب لوگوں کرنا ہے یا اور کوئی بات ہے تو کر سکتے ہیں، آدھا گھنٹہ ہے. تو پھر ایک بات اور اس سلسلے میں کہتا چلوں کہ تفرقے کے کا ایک نتیجہ تو یہ آپ کے سامنے ہے، خسرت دنیا والا آخرے والا، کہ امت متفرق ہو جائے گی. تو متفرق ہونے کے بعد خسرت دنیا کا نقشہ دیکھ لیجیے کہ بغداد چلا گیا، کروڑوں سے زیادہ آدمی قتل کر دیے گئے، اور اس وقت سے جو خلافت کی کمر ٹوٹی تو کچھ دنوں کے لیے ترکوں نے سنبھالا، اس کے بعد پھر کمر ٹوٹ گئی. تو امت کے تفرقے کا نتیجہ یہی ہوگا، اور آج بھی اس تفرقے کا آپ نتیجہ دیکھ رہے ہیں. صرف سیاسی تفرقہ ہے، اس کا نتیجہ دیکھ لیجیے. تو اگر حقیقی تفرقہ ہوگا تو اس کے نتائج کتنے سنگین ہوں گے، آپ اس پر غور کر سکتے ہیں. تو یہ تو خسرت دنیا ہے، اور آپ نے دھمکی دی ہے کہ جو شخص حدیث گڑھے گا وہ جہنم میں جائے گا، تو یہ خسرت آخرت، تو دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے. اچھا، یہ کیوں ہوتا ہے لوگ اس طرح کے اختلافات پیدا کر کے اس پر کیوں چمٹے رہتے ہیں؟ کیا ایسی بات ہے کہ ان کو بات نہیں معلوم ہے؟ اس لیے تو قرآن، میں بچپن سے بالکل جب چھوٹا تھا اس وقت سے میں اس پر غور کرتا تھا کہ کیا معاملہ ہے کہ کوئی اس مذہب میں کوئی اس مذہب میں. ایک چھوٹی سی کتاب میں نے پڑھی تھی، اس میں بہت ساری باتیں بخاری اور مسلم کے حوالے سے موجود تھی. اس کے بعد میں دیکھتا تھا کہ علماء لمبے لمبے کرتے، بڑی بڑی سفید داڑیاں، دیکھنے میں معلوم ہوتا تھا کہ بالکل آسمان سے اتر ہوئے فرشتے ہیں. اس وقت بہرحال اپنے بچپن میں ان علماء کے سلسلے میں میرا تصور یہی ہوا کرتا تھا کہ گویا یہ آسمان سے اترے ہوئے فرشتے ہیں، نہ ان سے عملاً کوئی غلطی ہو سکتی ہے اور نہ فکری طور پہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے. تو میں بالکل حیرت زدہ ہوتا تھا کہ اس چھوٹی سی کتاب میں لکھنے والے نے بخاری اور مسلم کے حوالے سے یہ مسائل لکھے ہیں اور یہ علماء کرام اس کی مخالفت کرتے ہیں. کیا اتنے صاحب علم ہو کر کے ان کو ان احادیث کا پتہ نہیں کہ اس کی مخالفت کرتے ہیں؟ کیوں اصل مخالفت کرتے ہیں؟ میں حیران ہوا کرتا تھا، اور یہ حیرانی بہت عرصے تک قائم رہی کہ آخر اختلاف کیوں ہے، کیا چیز ہے جو ان کو اس اختلاف پر قائم کی. اس کے بعد جب میں نے قرآن مجید پڑھا ہے تو سمجھ میں آیا کہ آخر یہ کیا وجہ ہے. قرآن مجید میں نے کیا چیزیں دیکھی تھی، اس کا تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وما تفرقوا، ایک آیت لمبی سی ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک واوحینا به ابراہیم وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ تمہارے لیے وہی دین اللہ نے مشروع کیا ہے جو جس کی وصیت نوح کو کی تھی اور جس کی وحی آپ کی طرف کی ہے اور جس کی وصیت حضرت ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کی کہ دین کو جوں کی توں قائم رکھو اور اس میں متفرق نہ ہو. دین جس طریقے سے دیا گیا ہے ویسے ہی قائم رکھو, اسے متفرق نہ ہو. قبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ, مشرکین پر وہ بات گراں گزرتی ہے جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اللہ یستوی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب, اللہ تعالیٰ اپنے لیے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور اپنی طرف جس کو چاہتا ہے ایسے آدمی کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف جھک رہا ہو, یعنی جس کے اندر جذبہ بندگی ہو اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم, اللہ تعالیٰ نے تو وہی دین سب کے لیے مشروع کیا. حضرت نوح سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دین کو مشروع کیا اور کہا کہ اس میں تفرقہ نہ کرنا, جو کہ تم اس کو قائم رکھو, اس میں کوئی تفرقہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود تفرقہ ہوا, تو تفرقہ کیوں ہوا؟ جہالت کی بنا پر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم البینات ان کے پاس علم آ گیا اس کے بعد انہوں نے فرقہ بندی اختیار کی. علم آ جانے کے بعد فرقہ بندی, جہالت کی بنا پر فرقہ بندی نہیں اختیار کی. ان کے پاس دین کا علم تھا, دین کا علم آ جانے کے بعد فرقہ بندی اختیار کی. کیوں اختیار کی؟ بغیم بین, آپس میں بغی کے لیے. اس بغی کی تفسیر مفسرین نے یہ کی کہ حسدم بین, اس کے ساتھ اتنے آدمی اس کے ماننے والے اتنے زیادہ ہیں, چلو ایک فرقہ میں بھی بنا دیا, اس کو اتنا چندہ ملتا ہے اور میں ایسی ٹھوکر کھاتا ہوں, چلو میں بھی ایک گروپ تیار کروں. اس طریقے سے یہ خوب جانتے تھے کہ حق یہ ہے باطل یہ ہے, دلیل آ چکی ہے, علم آ چکا, لیکن آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کے لیے انہوں نے تفرقہ کیا. بغی مغی, فرمایا کہ ولولا کلمت سبقت من ربک لقضی بینہم, اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات سبقت نہ کر چکی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہی فیصلہ کر دیتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں فیصلہ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے, چھوڑ دیا ہے کہ دنیا میں دین پر ٹھیک ٹھیک چلنا ہے چلو, نہیں چلنا ہے تو پڑے رہو اور اس کی سزا بھگتو گے, قیامت میں بھگتو گے. اس لیے اللہ تعالیٰ چھوڑا ہے, ورنہ یہی اپنا فیصلہ نافذ کر دیتا. اچھا, اور ایک جگہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کان الناس امتم واحدتم فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین, سارے لوگ ایک ہی امت تھے, اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا جو مبشر اور منذر تھے, بشارت دینے والے اور عذاب سے ڈرانے والے تھے. وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه, اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری حق کے ساتھ تاکہ لوگوں کے درمیان جن باتوں میں اختلاف ہے یہ کتاب اس کا فیصلہ کر دے. مگر یہ اختلاف آیا کہاں سے تھا؟ فرمایا کہ وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات, من بعد ما جاءتهم البينات, اس میں انہی لوگوں نے اختلاف کیا جن کو یہ کتاب دی گئی تھی. اور کب اختلاف کیا؟ دلائل آ جانے کے بعد. سارے دلائل موجود ہیں اور اختلاف ہوا ہے. کیوں اختلاف کیا؟ بغیم بین, وہی ایک دوسرے پر زیادتی کے لیے اور ایک دوسرے کا حق مارنے کے لیے. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ, تو جو لوگ ایمان لائے تھے یعنی جن کا جذبہ یہ تھا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنی ہے, ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی, اور جن لوگوں نے ایسا نہیں کیا تھا ان کا فیصلہ قیامت میں چھوڑ دیا گیا. اور کیا فرمایا گیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم, یہاں بھی وہی بات کی گئی ہے. اور فرمایا ہے کہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ, لم يكن الذين كفروا من الكتاب, اس میں پڑھیے کہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ, کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے تفقہ کا کیا بینہ آ جانے کے بعد. تو ان آیات سے بالکل صاف معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے لوگوں نے جو اختلافات کیے تھے اور فرقے ایجاد ہوئے تھے وہ کسی غلط فہمی یا جہالت اور نادانی کے بنا پر نہیں تھے, وہ جانتے تھے کہ حق یہی ہے, سیدھا راستہ یہی ہے اور اللہ کی بات اسی پر چل کر کے بجا لائی جا سکتی, اس کو جانتے تھے. اس جاننے کے باوجود ان لوگوں نے اپنے کچھ دنیاوی مقاصد کے لیے اور دنیاوی مقاصد میں کچھ لوگوں کو پیچھے چھوڑنے اور خود کو آگے بڑھانے کے لیے اختلاف کیا, یا اختلاف مل گیا تھا تو اس کو برقرار رکھا اور اس کو اس کی آبیاری کی اور اس کو قائم رکھا, تا تاکہ اپنی اپنی اپنے اپنے دائرے میں اپنے اپنے مطالب پورے ہوتے رہیں. ظاہر بات ہے کہ اس امت کو بھی اسی راستے پر چلنا تھا جس راستے پر دوسرے چلے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, تم سے پہلے جو لوگ تھے انہیں کے طریقے پر تم لوگ بھی چلو گے. حزب القزت بالقزت, جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل برابر ہوتا ہے, یا شبرم بے شبریوں و زرائم بے زرائم, بالشت کے بالشت اور ہاتھ کے ہاتھ, ٹھیک انہیں کے نقش قدم پر چلو گے. تو جب ان کے درمیان اختلاف کی غرض و غایت دین کے سلسلے میں کوئی غلط فہمی نہیں تھی بلکہ کچھ اور چیزیں تھیں, تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں بھی جو فرقے بنے اور جو جماعتیں بنی ہیں وہ فرقے اور وہ جماعتیں کسی غلط فہمی کی بنا پر نہیں بنی ہیں, بلکہ ان کے پیچھے باقاعدے کچھ دنیاوی مقاصد کار فرما ہیں, اور امت کے پورے گروپ کے گروپ کو ان مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے ایک صحیح اور سیدھے راستے کے بجائے ایک غلط راستے پر لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اسی کوشش کے نتیجے میں یہ تفرقہ قائم ہے. ورنہ اگر واقعی دین کی طلب پیدا ہو جائے تو یہ تفرقہ نہیں قائم رہ جائے گا, الگ الگ جماعتیں نہیں رہ جائیں گی. کچھ مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے, یہ ایک فطری بات ہے, کچھ مسائل میں اختلاف باقی رہ جائے گا, لیکن ان اختلافات کی بنیاد پر کوئی گروہ یا کوئی جماعت وجود میں نہیں آئے گی. ان اختلافات کے باوجود سارے لوگ اخوان رہیں گے, بھائی رہیں گے, اور ایک دوسرے کے ہم جماعت, ہم گروہ یا ہم امت رہیں گے. یعنی کہ یہ ہماری جماعت ہے, یہ فلاں کی جماعت ہے, یہ فلاں کا فرقہ ہے, یہ فلاں کا فرقہ ہے, یہ صورت باقی نہیں رہے گی. تو یہ چند ضروری نکات تھے. ایک آخری نقطہ یہ رکھا گیا ہے کہ موجودہ وقت میں جو فرقے اور مذاہب اور جماعتیں ہیں ان کا دراسہ کتاب و سنت کی روشنی میں کیا جائے, اور کتاب و سنت کے میزان میں ان کو تولا جائے. تو یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے, اور افسوس کی بات ہے کہ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ اس موضوع کو چھیڑ کر کے پورا کیا جا سکتا ہو. اس لیے چھیڑنے کے بغیر اس کو چھوڑ دینا میں مناسب سمجھتا ہوں. قول فیصل تو یہی ہے کہ کتاب و سنت ہی دین کے اندر حجت ہے, اس لیے ان میں سے جتنے فرقے یا جتنی جماعتیں ہیں ان کے خیالات کو, ان کے فلسفے کو, یا ان کے بنیادی مسئلے کو کتاب و سنت کے ترازو میں ناپا اور جھکا جائے, اور جو غلط راستے پر ہیں ان سے علیحدگی اختیار کی جائے. یہ وہ ضروری ہے, اس لیے کہ فرقہ بن گیا ہے. آپ کہیں گے کہ میں فلاں جماعت میں ہوں لیکن اس کے قائد کے افکار سے متفق نہیں ہوں, یہ دو متضاد باتیں ہیں. میں فلاں جماعت میں ہوں لیکن اس کے جو رہبر اعظم ہیں ان کی بات سے میں متفق نہیں ہوں, یہ بالکل غلط بات ہے. جتنے فرقے ہیں ان کے جو رہبر اعظم ہیں, ہر فرقے کا جو قائد اعظم ہے, اس فرقے کے قائد اعظم کی باتوں کو کی اگر نفی کر دیجئے تو فرقہ صفر بن کر رہ جائے گا. وہ فرقہ صفر بن کر رہ جائے گا. ایک شخص اگر یہ کہہ دے کہ میں اس فکر سے متفق نہیں ہوں یا ان چیزوں سے متفق نہیں ہوں جو احمد رضا خان نے پیش کیا ہے, تو رضا خانی صفر رہ جائے گی. احمد رضا خان کی باتوں کو نکال دیجئے تو رضا خانی صفر رہ جائے گی. حضرت جی کے افکار اور طریقے کو نکال دیجئے تو حضرت جی کی جماعت صفر رہ جائے گی. حکومت الہیہ قائم کرنے کی ایک مخصوص فکر کو چھوڑ دیجئے تو جماعت صفر ہو کر رہ جائے گی. اس طریقے سے ہر جماعت جو تیار کی گئی ہے اس کا جو بنیادی فکر ہے اور بنیادی فکر کرنے پیش کرنے والا آدمی ہے, اس آدمی کو آپ الگ کر دیجئے تو جماعت صفر ہو کر رہ جائے گی. بعض جماعتیں جو اس طریقے کے کسی شخص کی فکر پر قائم نہیں ہوئی ہیں, ان جماعتوں کے اندر سے ان کے ایک قائد کو نہیں ہزار قائد کو الگ کر دیجیے, وہ کبھی صفر نہیں ہو سکتی ہے. جن لوگوں نے کتاب و سنت کو اپنا طریقہ بنایا ہے ان لوگوں کی جماعت سے آپ ایک لاکھ اسماعیل شہید کو نکال کے الگ کر دیجیے, وہ جماعت جہاں ہماری باقی رہے گی, اس لیے کہ اس نے کتاب و سنت کو اپنا طریقہ بتایا ہے. اور جن لوگوں نے کتاب و سنت کی رٹ لگائی ہے لیکن کسی شخص کے ایجاد یا اختراع کے ہوئے بنیادی فکر کو اپنی جماعت سازی کی اساس بنائی ہے, اس بنیادی فکر کی نفی ہوتے ہی وہ جماعت پوری کی پوری بے احساس ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, صفر ہو جائے گی. اس سے آپ کو اندازہ کرنا چاہیے کہ جتنے فرقے بنتے ہیں ان فرقوں میں شریعت کے تعلق سے کوئی جان نہیں ہوتی یا اسلام کے تعلق سے کوئی جان نہیں ہوتی. اسلام ایک جامع دین ہے جو عقیدے اور عبادات اور معاملات اور امور زندگی کے سلسلے میں ایک مستقل طریقہ پیش کرتا ہے. اس مستقل طریقے کو انسان قبول کر کے فتق اللہ مستطاط وسمعو واتی, کہ جس قدر ہو سکے اللہ سے ڈرو اور اس کی بات سنو اور مانو, اس پر جو چلے گا وہ صحیح طریقے پر قائم ہوگا. تھوڑے سے وقت میں اگر کچھ سوالات وغیرہ پیش کرنے ہیں تو پیش کر دیجیے اور اس کا بھی معاملہ ختم ہو جائے. یعنی آپ واضح کہیے, واضح طور سے کہیے. وہ اقامت دین کا جو طریقہ بتایا ہے وہ کتاب و سنت کی روشنی میں نہیں ہے, ایک مخصوص فکر ہے اور اس فکر کو ہٹاتے ہی وہ پورا کا پورا ختم ہو جائے گا. انہوں نے کیا بتایا ہے, مولانا مدنی صاحب کی طرف آپ کا اشارہ ہے, انہوں نے اصطلاح استعمال کی ہے اقامت دین کی, لیکن انہوں نے جو فکر پیش کیا ہے اس فکر میں یہ ہے کہ حکومت قائم کرنا دین اسلام حقیقت میں ایک اسٹیٹ کے قانون کا نام ہے. اسٹیٹ کا قانون اور دین تقریباً دونوں ایک معنی میں ہیں, اور اس دین کی عبادت کبری نماز ہے, اس دین کی عبادت کبری حکومت ہے, اور باقی جتنی چیزیں ہیں نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ یہ سب ٹریننگ کورس ہیں. اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اس تخیل کے بغیر کہ یہ نماز حکومت الہیہ تک پہنچانے والی ہے یا حکومت الہیہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, اس تخیل کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو اس کی یہ نماز ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک خیالی گھر جس کا باہر کوئی وجود نہیں. اور اس فکر کو مدون کرنے کے بعد فرمایا کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں یہی فکر تھی, اس کے بعد سے 1400 برس 1300 برس تک یا 1200 برس تک لوگ ان الفاظ کے بہت چھوٹے اور محدود معنی کو لے کر کے حق اور باطل کے امتزاج کے ساتھ چلتے رہے. باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ امت کے سامنے جو مجددین بھی آئے وہ حق کے متفرق ٹکڑوں کو, ان کے ذریعے حق کے متفرق ٹکڑے باطل کے امتزاج کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں, اس لیے امت اس کو قبول کرنے اور نہ کرنے کے سلسلے میں معذور قرار دی جا رہی تھی. لیکن اب ہم نے حق پورا کا پورا بلا کم و کاشت امت کے سامنے پیش کر دیا ہے, اور اب اس کے سامنے دو ہی راستہ ہے کہ یا تو وہ اس کو جوں کا توں قبول کر کے اپنا مقصد زندگی بنا لے, یا یہ کہ اس کو مسترد کر کے یہود کے درجے کو پہنچ جائے, یعنی مغضوب علیہم ہو جائے. تو اب جو جماعت رکھی گئی ہے یا وجود میں لائی گئی ہے وہ تو حق کامل کی نمائندہ ہے, اس لیے کہ حق کامل یہ ہے کہ دین کی ساری چیزوں کو حکومت کا ذریعہ بنا دیا, اور حکومت الہیہ یہی سب سے بڑی عبادت ہے. اب جو لوگ اس حق کامل کو قبول کرتے ہیں وہ تو اللہ کے دین کو قائم کر رہے ہیں, جو اس کو قبول نہیں کرتے اور وہ چونکہ نبی آئے پورا حق قبول پیش کیا تھا, یہود نے مسترد کر دیا تھا, مغضوب علیہم ہو گئے تھے, اس لیے مولانا نے آ کے پورا حق پیش کر دیا ہے, جو لوگ اس کو نہیں قبول کریں گے وہ بھی مغضوب علیہم ہوں گے, یہود کے درجے کو پہنچ جائیں گے. یہ ہے اساس, جس اساس پر کی جماعت قائم کی گئی, اور اسی لیے مولانا ابو الحسن علی ندوی اور مولانا منظور نعمانی جیسے لوگ بھی اور مولانا عبدالغفار حسن جیسے بڑے اہل علم بھی جب اس جماعت میں داخل ہوئے تو مولانا کے ہاتھ ان کو بیعت کرنی پڑی اور نئے سرے سے کلمہ پڑھنا پڑا, نئے سرے سے ان سے کلمہ پڑھایا گیا تھا, انہوں نے خود لکھا نئے سرے سے کلمہ پڑھایا تھا. کہا کہ پہلے تو یہ تو نہیں کہا کہ پہلے آپ کافر تھے, کہا کہ پہلے آپ روایتی مسلمان تھے اور حقیقی مسلمان ہو رہے ہیں, اور اسی وجہ سے آج تک ہندوستان میں جماعت باقی لوگوں کو سرکاری مسلمان, رجسٹریشن والے مسلمان یا روایتی مسلمان کہا کرتی ہے. تو یہ فکر بہت خطرناک ہے, نہ آپ کتاب سے اس کا حوالہ دے سکتے ہیں نہ سنت سے حوالہ دے سکتے ہیں. قرآن مجید میں یہ ہے کہ الذین امکنناہم فی الارض, مسلمانوں کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ الذین امکنناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر, کہ مومن وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم نے ان کو زمین میں تمکن دے دیا یعنی حکومت دے دی. وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی مومن ہو وہ حکومت بھی قائم کر لے کہ اس کو حکومت بھی ملے, وہ بات کبری سے محروم ہی رہ جائے صورت میں. اگر ہم نے ان کو زمین میں تمکن دے دیا تو نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ ادا کریں گے, بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے رکھیں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت اگر مسلمان کو ملے تو ان چیزوں پہ قائم کرنے کا حکومت ذریعہ بنے گا، یعنی حکومت ذریعہ ہے اور یہ چیزیں مقاصد ہیں، یہ نہیں کہ نماز اور روزہ اور دوسری باتیں یہ ذریعہ ہیں اور حکومت مقصد ہے. حکومت کی حقیقت کیا ہے اور حیثیت کیا ہے یہ بھی آپ سامنے رکھ لیجیے. حکومت کی حیثیت یا حقیقت یہ ہے